الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و احسان سے اور اس کی رحمت سے ہم یہاں کچھ دنوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں، غور بھی کر رہے ہیں، اور اس سے اپنے اپنے اخلاص اور اللہ کی عطا کے مطابق روشنی اور ہدایت بھی حاصل کر رہے ہیں. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے اور ہماری امت کے لیے اس کے اندر برکت مہیا فرمائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کا کام بڑا ہی بابرکت ہے. جس نے بھی ان سے اپنا تعلق باندھا ہے، اس نام نے اور اس ذات نے اس کو دنیا اور آخرت کے اندر عزت بخشی ہے اور دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی بخشی ہے. تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان اور اتباع اور محبت کے واسطے سے ہدایت بھی طلب کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی عافیت اور عزت بھی طلب کرتے ہیں. سیرت کا مطالعہ کرتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب قریباً نبوت کا 9 یا 10 سال تھا، کم و بیش یہی مدت بیان کی جاتی ہے، تو جناب ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یکے بعد دیگرے انتقال ہوا. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ موت سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے نوشتہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہر نفس کو موت دینی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت. آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم بچے ان کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو کوئی عزیز نہیں ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی حبیب اللہ ہے، اللہ کا حبیب. تو یکے بعد دیگرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معصوم بیٹے بھی انتقال کر گئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوائے حضرت فاطمہ تو زہرا کے، باقی بیٹیوں کا بھی انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا. گویا انہوں نے اپنی ساری اولاد کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر شاید اولاد کی طرح یا اولاد سے زیادہ، ہو سکتا ہے کہ اولاد سے زیادہ ہو. خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بے حد زیادہ تھا، اور ان کے احسانات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے تھے، اور ان احسانات کا وہ تذکرہ بھی کرتے تھے. اور جب کبھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات چلتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکتے نہیں تھے، اس بات کو بڑھاتے چلے جاتے تھے. اس تعلق کی بنیاد پر، اس تعاون کی بنیاد پر، اور اس محبت کی بنیاد پر، اور اس اشار اور قربانی کی بنیاد پر جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا. لیکن عین اس وقت پر کہ جب شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور ان کی مدد کی ضرورت تھی، ان کے حوصلے کی ضرورت تھی، جب دعوت اپنے پیک پر تھی اور مشرکین کی سختیاں بھی اپنی انتہا پر تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آزمائش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی کہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک عجیب حدیث ہے، شاید پہلے بھی آپ نے سنی ہو یا یہیں پر ہم نے اس کو دہرایا ہو، لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم باتوں کو یاد نہیں رکھتے یا ویسے بھی بار بار تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت تک میرے دکھ لوگوں کی تعزیت کرتے رہیں گے. تعزیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کسی پر کوئی غم آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تعزیت کے لیے گیا تھا یا میں تعزیت کے لیے آیا ہوں. تعزیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کو صبر اور حوصلے کی تلقین کرنا، اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنا. ان الفاظ کو اور اس ملاقات کو اظہار تعزیت کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دکھ قیامت تک کے لیے دکھی لوگوں کی تعزیت کرتے رہیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر کوئی غم آئے گا، جس پر کوئی مصیبت آئے گی، جس پر کوئی دکھ آئے گا، جس پر کوئی تکلیف آئے گی، وہ میرے دکھوں کو یاد کر کے اپنے غم کو ہلکا کر لیا کرے گا. اسی لیے آپ سیرت میں پڑھتے ہیں کہ پے در پے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے دکھ آئے، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، بلکہ انہوں نے تو ایک حدیث میں یہ بھی کہا کہ اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، جتنے مجھے دکھ دیے گئے اللہ کی راہ میں کسی اور کو نہیں دیے گئے. حتیٰ کہ اسی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حتیٰ کہ مجھ پر اور بلال پر 40 دن ایسے گزرے کہ ہمارے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہیں تھی الا اس چیز کے کہ جسے بلال اپنی بغل میں دبا لیتا تھا، نہیں جانتے کہ وہ چیز کیا تھی. ہو سکتا ہے کہ کھجور ہو، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر تو 40 دن ایسے گزرے کہ کھانے اور پینے کی کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں تھی. تو عین اس حالت میں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا اور پھر جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہ تھے اور ایک سہارا تھے، بظاہر سہارا بنے ہوئے تھے. اصل سہارا تو اللہ تعالیٰ تھا، اور شاید ان سہاروں کو پے در پے ختم بھی اسی لیے کیا کہ خود یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بھی نکل جائے اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے ذہن سے نکل جائے کہ میرے نبی کا سہارا کوئی انسان ہوا تھا. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ یتیم پیدا کیا، باپ موجود نہیں تھا، پھر ماں سے یتیم کر دیا، پھر دادا سے یتیم کر دیا، پھر ابو طالب جو ہیں ان کی غربت اور مفلسی کے باوجود انہیں کفالت کرنی پڑی، اور حال یہ ہو گیا کہ خود ابو طالب کی کفالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑ گئی. پہلے بھی بکریاں چرا چرا کے ان کو پیسے دیتے تھے، اور پھر ذرا بڑے ہوئے تو ان کا بیٹا علی اپنے پاس لے آئے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ علی کو پال سکو، مجھے دے دو. حضرت علی جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بچپن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت آ گئے تھے، اور اس وجہ سے آ گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا جو ہے وہ مفلس بھی ہے اور عیالدار بھی ہے. اور جعفر تیار جو دوسرے بھائی تھے حضرت علی کے، ان کو حضرت عباس جو ہیں وہ اپنے پاس لے گئے. اور جب زیادہ جنگ کی اور زیادہ لڑائی کی کیفیت ہوئی تو اس وقت ابو طالب بھی چلے گئے اور خدیجۃ الکبریٰ بھی چلی گئی. تو یہاں تک ہم پہنچے تھے. ظاہر بات ہے کہ یہ جو دو سہارے تھے، ایک تو غم کا ویسے پہاڑ ٹوٹا، اور ایک ظاہر بات ہے کہ دشمن جو احمق ہے وہ نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پناہ جو ہیں وہ ابو طالب نہیں ہیں، خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی ذات ہے. اسے اس کا احساس اور شعور نہیں ہے، اس لیے اس نے تو شیر ہونا تھا اور وہ شیر ہو گیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اذیتیں دینا شروع کر دی. بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے بعد یہ مشرکین مکہ شیر ہو گئے، اس وقت تک تو یہ بزدل بن کے بیٹھے رہے، اور پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمارے لیے حالات سازگار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے مجھے زیادہ دکھ دینے شروع کر دی. حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل نے کہا کہ کون ہے تم میں سے کون ہے جو کسی گھر سے اونٹ کی اوجری لائے اور گندگی لائے اور اس کو عین حالت سجدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر رکھ دے. تو اس قوم کا شقی القلب آدمی عقبہ بن ابی محیط اٹھا اور وہ اونٹ کی اوجڑی اور بہت بڑی گندگی لے کر آ گیا اور اس نے عین حرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر اسے رکھ دیا. اب اللہ کے رسول سجدے سے نہیں اٹھ سکتے تھے, یہ دیکھیں کیسی کیسی حرکتیں ہیں جو انہوں نے کی. اور اس حال میں وہ سارے تماشا دیکھ رہے ہیں اور کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کے بتا دیا. یہ اتفاق تھا کہ اس وقت اور کوئی صحابی موجود نہیں تھے, ابوبکر صدیق موجود نہیں تھے اور کوئی اس طرح کا شخص موجود نہیں تھا, یہ محض اتفاق تھا. رات کا وقت ہوگا یا دن کا وقت ہوگا, کوئی ایسا وقت ہوگا, کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کے بتایا تو فاطمہ تو زہرا دھوڑی دھوڑی آئیں. لیکن میں یہ پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ اس وقت فاطمہ کی عمر صرف 9 سال تھی. 9 سال کی بچی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں بھی 9 سال کی بچی ہیں. اس 9 سال کی بچی کے ذہن پر خود کیا گزری ہوگی؟ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے بڑی مشکل سے اس اوج کو اس بچی نے کھینچا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے. بیٹیاں جسم دھوتی جاتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جاتے تھے کہ بیٹا صبر کرو, اللہ تمہارے باپ کا حامی و ناصر. تو یہاں تک مشرکین مکہ پہنچ گئے, انہوں نے پے در پے زیادہ اذیتیں دینا شروع کر دی. پھر اسی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا. یہ دیکھیں دکھ پر دکھ آ رہے, یہ سمجھ کر کہ طائف کے لوگ شاید دین کو قبول کریں اور میری مدد کریں. زید بن حارث کو ساتھ لیا اور طائف چلے گئے. طائف اس وقت 3 سرداروں کی جگہ تھی, 3 سردار زیادہ اہم تھے, ایک عبد یلیل, ایک مسعود اور تیسرے کا نام حبیب تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے سامنے جا کر اللہ کے دین کی دعوت رکھی. ایک نے کہا کہ کیا تو ہی اللہ کو ملا تھا نبی بنانے کے لیے, اٹھ جا یہاں سے. اللہ کے راستے میں ہم معمولی سی بات برداشت نہیں کرتے, اور سب سے زیادہ جو چیز انسانوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے سے روکتی ہے وہ لوگوں کی ملامت ہے. لوگ کیا کہیں گے, میرے رشتہ دار کیا کہیں گے, میرا باپ مجھے کیا کہے گا, میرا چچا مجھے کیا کہے گا, میرے خاندان کا فلاں آدمی کیا کہے گا, محلے کے لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی ملامت سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں, کیونکہ ماحول جب دین کے خلاف ہوتا ہے تو لوگ ملامت کرتے ہیں, لوگ باتیں بناتے ہیں, لو جی اس نے ٹوپی پہن لی ہے, لو جی اس نے داڑھی رکھ لی ہے, لو جی اب تو یہ اللہ کے دین کا دائی بن کر اٹھ کھڑا ہو گیا. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی ملامت سے خوف زدہ ہو کے گھروں میں چھپ جاتے ہیں, حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ مجھے تو دیکھو کہ میرے ساتھ لوگوں نے کیا کیا. تم لوگوں کی ملامت سے خوف زدہ ہوتے ہو, میں مکے سے مایوس ہو کر جب طائف پہنچا تھا تو جس شخص کو سب سے پہلے مجھے ملا اس نے کس طرح میرے دل کو زخمی کر کے چور چور کر دیا. اس نے کہا کہ تو ہی اللہ کو نبی بنانے کے لیے ملا, میرے سامنے سوچ جا. اور پھر دوسرے سردار کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل نہیں چھوڑا, حوصلہ نہیں چھوڑا, دوسرے کو جا کر کہا تو اس نے کہا میں تو کعبے کے پردے کو نوچ لوں گا اگر تجھے نبی بنایا گیا ہے. مطلب اس کا کیا تھا کہ میں تو اللہ سے بھی جھگڑا کروں گا اس بات پر کہ تجھے کیوں نبی بنایا گیا ہے. اس نے اس سے زیادہ حماقت زدہ اور اس سے زیادہ ظالمانہ بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے کے پاس گئے, 3 ہی سردار. تیسرے نے کہا میں تو تجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا. اس لیے بات کرنا گوارا نہیں کرتا کہ اگر تو سچا ہے تو تجھ سے بات نہیں کی جا سکتی، تیرا احترام اتنا ہے، تیرا مقام اتنا ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو بھی تجھ سے بات نہیں کی جا سکتی۔ اور بس اس طرح کی بات کیا ہے کہ اس نے بھی اٹھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حالت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میری دعوت کا انکار تو کر دیا ہے، لیکن اس کو مخفی رکھنا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، یہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا ہوگا کہ جب مکہ کے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ طائف میں اللہ کے رسول کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے تو وہ تو اور زیادہ شیر ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر تم مجھ پر یہی مہربانی کرو کہ اسے مخفی رکھو، لیکن ان ظالموں نے مخفی رکھنا تو دور کی بات، انہوں نے طائف کے سارے لچے اور لفنگے اور غنڈے اور بدماش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے اور کہا کہ اس کو پتھر مارو۔ اور پھر یہ حدیث میں آتا ہے کہ راستے کے دونوں طرف لوگ کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ ہوتے تھے، دونوں طرف وہ چلتے جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، حتیٰ کہ اتنے پتھر مارے گئے کہ سر کا خون جو ہے وہ قدموں تک پہنچ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ گئے، بازو سے پکڑ کے اٹھا دیا گیا کہ اٹھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلتے تھے، پھر ان پر پتھر مارتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، پھر اٹھا دیا گیا اور پھر پتھر مارے گئے۔ اسی لیے تو ایک مرتبہ بعد میں حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ پر احد کے دن سے زیادہ سخت بھی کوئی دن آیا ہے؟ احد کا دن بڑا سخت تھا، بڑی آزمائش آئی تھی اس دن بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، طائف کا دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے اور طائف سے نکلتے ہی ایک باغ تھا، انگوروں کا اور کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ وہ آج بھی اگر جس نے طائف کا علاقہ دیکھا ہے وہ زیادہ سبزہ دار علاقہ ہے، سبز علاقہ ہے، وہاں پر کھجوروں کے باغ ہیں، انگوروں کے باغ ہیں اور اس طرح کے باغ آج بھی طائف میں موجود ہیں۔ تو ایک باغ تھا جو مکہ کے دو سرداروں کا تھا، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں سردار جو ہے وہ بدر کے اندر مارے گئے تھے۔ ان کا یہ باغ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر داخل ہوئے اور ایک درخت کے نیچے انگور کی ایک بیل کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معروف دعا اللہ سے مانگی جس کو پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اس طرح ہی دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے، اور کہا اے میرے رب، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ تجھی سے کرتا، کسی اور سے نہیں کرتا۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی ایسے کے حوالے جو مجھ سے ظلم کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے مجھ پر قابو پا لینے کا یارہ دے دیا ہے؟ اگلے الفاظ دیکھیں، اے میرے رب، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، یعنی مجھے تو اس بات کا دھڑکا ہے کہ کہیں تو ناراضگی کے ساتھ تو میرے ساتھ نہیں یہ کر رہا۔ اگر یہ سب کچھ تیری رضا ہے اور تیری حکمت ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اپنے جسم و ذہن پر ہر غم سہ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن عرض کیا کہ اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اور اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ بھی سنیں اور یاد رکھیں، خواتین بھی سنیں اور آپ بھی سنیں، اور آپ اس پیغام کو پہنچائیں لوگوں تک، کہ ساری مصیبتوں سے بڑی مصیبت اللہ کی ناراضگی ہے، ساری مصیبتوں سے بڑی مصیبت اللہ کی ناراضگی ہے. ہم تو بھوک کی مصیبت سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں اور بھوک کی مصیبت کو کاٹ لیتے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا مقابلہ اللہ کی ناراضگی کی مصیبت کے مقابلے میں جب کرتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کو لے لیتے ہیں اور دوسری مصیبت کا حل تلاش کر لیتے ہیں. سب سے بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. ہم یہاں کمزور لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی ناراضگی کی مصیبت سے بچا، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا. تیری ناراضگی سب سے بڑی مصیبت ہے. تیری ناراضگی میں اگر کوئی اسودگی آئے تو وہ اسودگی بھی مصیبت ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، وہ اسودگی بھی مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے. اس کا کیا مطلب تھا کہ اللہ مصیبت کو ہلکا کر، تیرے راستے میں مصیبت کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے اللہ عافیت بخش دے، میں کمزور ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا کر دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کر دیتا ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اس سے بچا لے. یہ پھر سنیں، زخمی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، جسم خون سے تر بتر ہے، اور یہ تو جسم کی حالت ہے، ذہن کی کیا حالت ہوگی؟ ذہن کی کیا حالت ہوگی؟ اس حال میں کہتے ہیں مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو، مجھے اس سے بچا کہ تیرا غصہ مجھ پر نازل ہو، یا میں تیری ناراضگی میں آ کر تیرے عطاب کا مستحق ہو جاؤں، مجھے اس سے بچا لے. یعنی یہاں پھر کہا کہ اصل میں تیرا غضب اور تیرا عطاب جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے، مجھے اس سے بچانا. لوگ کتنے مفت و مفت اللہ کی ناراضگی حاصل کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی کرتے رہتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرتے ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا اور اپنے عذاب سے دنیا میں بھی بچا اور آخرت میں بھی بچا، اور اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا نہیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ میں تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. پھر بھی آخر میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری مرضی پر جو تو چاہتا ہے میرے ساتھ کر، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، حتیٰ کہ تو بھی مجھ پر راضی ہو جائے. اور اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تیرے سوا کسی کے پاس کوئی زور اور کوئی طاقت نہیں. یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے ایک بادل آ رہا ہے، ایک طرف سے ایک بادل آ رہا ہے. جو ہی وہ بادل قریب آیا تو اسی بادل میں سے جبرائیل امین نمودار ہوئے، ساتھ ان کے کوئی اور تھا. وہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد، جو کچھ تیری قوم نے تیرے ساتھ کیا ہے اس کو بھی اللہ نے سن لیا ہے، اور جو کچھ تو نے اللہ کو کہا ہے اللہ نے وہ بھی سن لیا ہے، اللہ نے سن لیا ہے. جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں سامع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس بندے کی حمد جو اس نے بیان کی. جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے ان لوگوں کی باتوں کو بھی سن لیا جنہوں نے تیرے ساتھ جو باتیں کی اور جو کام کیا، اور تو نے جو اللہ کے ساتھ باتیں کی ان کو بھی اللہ نے سن لی. اب یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، اس کو حکم دو. اس گفتگو کے بعد وہ پہاڑوں کا فرشتہ آگے ہوا اور اس نے اللہ کے رسول کو سلام کیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں مکہ اور طائف کی دونوں بستیوں کو پہاڑوں سے کچل کر رکھتا ہوں، دونوں بستیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انہی کا حوصلہ ہے کہ مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں کوئی ایسا حکم تمہیں نہیں دینا چاہتا، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اور مجھے امید یہ ہے کہ ان بستیوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے اللہ کی عبادت کرنے والے اٹھیں گے۔ مناظر آسن گیلانی یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جتنی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، ان سے یہ آپشن واپس نہیں لی گئی۔ زندگی کے جس موقع پر جب وہ چاہتے، فرشتوں کے پہاڑوں کے فرشتے کو بلا کر اسے حکم دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے مصیبتوں کو برداشت کیا اور انسانوں کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عذاب کی کوئی تمنا اور دعا نہیں کی۔ اب جو کوئی شخص اپنے لیے عذاب مانگے گا، خود ہی مانگے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جبرائیل امین بھی چلے گئے اور پہاڑوں کا وہ فرشتہ بھی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر بنائے ہوتے ہیں ان کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سرداریاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کسی کی وزارت عظمیٰ، کسی کی صدارت، کسی کی بادشاہی اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اپنی چوکھٹ سے اٹھاتا ہے، چوکھٹ سے تو نہیں اٹھاتا، لیکن جن انسانوں پر اللہ غضب کرتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، وہ اگر ابو جہل ہیں، عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، عقبہ بن ابی محیط ہیں یا دوسرے سردار ہیں، تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن عطا کرنے پر آتا ہے تو بلال جیسے حبشی غلام کو عطا کر دیتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا، آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، عتبہ اور شیبہ بھی وہاں موجود تھے اپنے باغ میں۔ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھا تو ان کی رگ حمیت پھڑکی کہ ہے تو ہمارا ہی، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جا کر ملے نہیں، بدبخت تھے، جا کر ملے نہیں۔ اپنے غلام کو، حسائی ان کا ایک غلام تھا، اس کو کہا کہ جاؤ یہ انگوروں کے خوشے لے جاؤ ایک برتن میں رکھ کے، اور جا کر اس کو دو اور اسے کہو کہ اسے کھا لو، کیونکہ لٹکتے ہوئے کھجوروں کے خوشے کے نیچے بیٹھا ہوا پیغمبر خوشوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ہماری طرف سے جاؤ اسے جا کر دو۔ وہ ان کا حسائی غلام، حسائی تھا، عداس اس کا نام تھا، وہ آیا اور اس نے برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے اور کہا کہ اس باغ کے مالک اور سردار کہہ رہے ہیں کہ انہیں کھا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ایک انگور اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ وہ غلام کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ جب بسم اللہ پڑھا تو وہ غلام کہتا ہے، یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ یہاں کے لوگ تو اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں پڑھتے، یہ آپ نے بڑا عجیب کلمہ پڑھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو حسائی ہوں اور ان کا غلام ہوں، زر خرید غلام ہوں، میں تو حسائی ہوں، ان کا غلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس بن، پھر فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ پھر پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو، اگر عیسائی ہو تو تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس بن متی کی بستی سے آئے ہو؟ تو وہ شخص اور حیران ہوا کہ تمہیں کیا پتا کہ یونس بن متی کا، تمہیں کیا پتا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کا نام تھا جو اس نے لیا۔ تو وہ حسائی تو اپنی تاریخ کو جانتا تھا، حضرت یونس علیہ السلام سے بھی واقف تھا، اس نے حیران ہو کر کہا کہ تم یونس کو کیسے جانتے؟ السلام کی بستی کا نام تھا
جو اس نے لیا.
تو وہ حسائی تو اپنی تاریخ کو جانتا تھا, حضرت یونس علیہ السلام سے بھی واقف تھا. اس نے حیران ہو کر کہا کہ تم یونس کو کیسے جانتے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرا بھائی تھا, وہ بھی اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی.
اس کے بعد شاید تاریخ تو اس کے بعد خاموش ہے, لیکن ممکن ہے اس حسائی نے کچھ اور پوچھا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بتایا.
جب کچھ باتیں ہوئی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول.
مسلمان ہو گیا اور فرط جذبات سے اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ چومنا شروع کر دیا.
جب یہ اپنے واپس سرداروں کی طرف گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تُو نے اس شخص کو چومنا شروع کر دیا؟ اس نے کہا کہ اتبا اور شیبا میرے مالکو, اس زمین پر اس سے بہتر کوئی نہیں ہے, یہ اللہ کا رسول ہے.
تو انہوں نے اس کو لان تان کی کہ یہ اس لیے تو ہم نے تجھے نہیں بھیجا تھا. اس نے کہا کہ مجھے جو دولت مل گئی ہے وہ مل گئی.
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور نخلا ایک وادی ہے وہاں پر پہنچے. نخلا کی وادی میں رات گزاری, مسافر تھے اور صبح کی نماز میں بڑے رقت کے ساتھ قرآن پڑھا اور اس قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ میرا قرآن جن سن رہے ہیں.
اب بھی جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اسے تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن کو ساری مخلوقات سنتی.
بلکہ حضرت داؤد کی تلاوت کے بارے میں تو آتا ہے کہ پہاڑ اور چشمے اور دریا اور درخت ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا کی اس وادی میں قرآن کی تلاوت کی اور سورہ رحمان نماز میں پڑھی اور اس کو جنوں نے سنا. اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا, سورہ جن کے اندر بتایا گیا کہ تو نے جب قرآن پڑھا تھا تو جنوں نے سنا تھا اور وہ تجھ پر ایمان لے آئے تھے.
ایک تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلایا ہو کہ اگر یہ انسان تیری مدد نہیں کریں گے تو بہت ساری اور طاقتیں ہیں, ہم وہ تیرے پیچھے لگا دیں گے,
زیادہ غم زدہ نہ ہونا. تو سورہ رحمان, اس وقت جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی. تو اسی ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اسی سورہ رحمان کی تلاوت ہم کریں گے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن فلك الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس أن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونفاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات خسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبكر الخصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
صدق الله العظيم. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان پڑھی اور جن اس کو سن رہے تھے نخلا کی وادی میں پہاڑوں کے دامن میں تنہ تنہا قرآن مجید پڑھا اور نہ صرف یہ کہ جنوں نے سنا بلکہ وہ ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی. قرآن کو پڑھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دل اس بات کی تصدیق کرتا ہے, عقل اس بات کی تصدیق کرتی ہے, انسان کا رونگٹا رونگٹا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے برحق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے برحق ہے. اب خوش قسمتی یا بد قسمتی کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے, بالکل خود ہمارا اپنا فیصلہ ہوگا, جہنم میں جانا یا جنت میں جانا یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہوگا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ انسان خود اپنی جہنم تیار کر کے جاتا ہے اور انسان خود اپنی جنت تیار کر کے جاتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری, یہ اپنی فطرت میں آزمائش ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے اعتبار سے جنتی بنا کے نہیں بھیجا اور فطرت کے اعتبار سے جہنمی بنا کے نہیں بھیجا. اس کے عمل نے اسے جنتی بنانا ہے اور اس کے عمل نے اسے جہنمی بنانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلایا گیا کہ بہت ساری اور مخلوقات بھی تیری مدد کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف لوٹ کے, اور مکہ میں داخل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناممکن تھا, وہ اس حال میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے مکہ کے اس قانون کے مطابق, جو ایک اچھا قانون تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کی پناہ مانگنی چاہیے. ایک سردار کو پیغام بھیجا, اس نے پناہ دینے سے انکار کر دیا. ایک دوسرے سردار کو پیغام بھیجا, اس نے بھی پناہ دینے سے انکار کر دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے سردار کو, مطعم بن عدی, وہ پیغام بھیجا تو اس نے قبول کیا, اور اس نے کہا کہ آپ مکہ میں تشریف لے آئیں. یہ ایک ایسا قانون تھا کہ جو شخص, جو سردار کسی کو پناہ دے دیتا تھا, تو پھر اس شخص کے خلاف کسی قسم کا بھی اقدام کرنا یا اس کو تکلیف پہنچانا مشکل ہو جاتا تھا. مطعم بن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکہ لایا, اور اس کے بعد صبح, رات گزارنے کے بعد صبح اس نے اپنے ساتوں بیٹوں کو حکم دیا کہ اسلحہ باندھ لو. خود اس نے بھی اسلحہ باندھ لیا, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلحہ باندھ کر حرم میں گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہاں طواف فرمائیں. انہوں نے طواف کیا. ابو جہل نے مطعم سے کہا کہ کیا تو نے اس کی پیروی اختیار کر لی ہے یا اس کو پناہ دی ہے؟ تو مطعم نے کہا کہ میں نے پناہ دی ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ ہم تیری پناہ کو نہیں توڑیں گے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے. اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے پائے کا واقعہ کسی نبی کے ساتھ پیش نہیں آیا. آپ جانتے ہیں, آپ کو یہ علم ہونا چاہیے, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس نبی کے امتی ہیں, اس کے امتی ہونے کی دعائیں انبیاء بھی کرتے رہے. اس کا امتی ہونا اتنا عظیم رتبہ ہے. اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں اس کا امتی ہوں, قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے بارے میں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے امتی نہیں ہے. اگر کوئی ان کا امتی ہونا ثابت کر دے ان کی اتباع سے, ان کی اطاعت سے, تو انبیاء بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی دعائیں کرتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 124,000 پیغمبروں کی نبوت سے بھاری نبوت. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 124,000 انبیاء کی امتوں کو جمع کیا جائے, پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے برابر نہ ہے. یہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کون جانتا ہے کہ قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, کتنی امت پیدا ہوتی رہے گی, اور ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس ماحول میں, نبوت کی اس جماعت میں بہت عظیم نبوت ہے. اس کو حدیث نے بھی ثابت کیا, قرآن نے بھی ثابت کیا. اس لیے انبیاء کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ, آپ جانتے ہیں کہ معجزے عطا کرتا ہے. سارے نبیوں کو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی عطا کرتا ہے کہ لوگ نشانیوں کو دیکھیں اور یہ یقین کریں کہ یہ عام نہیں ہیں, یہ خاص ہیں. معجزوں سے لوگوں کو راغب کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرتا ہے. خود نبی کی ذات خود بھی ایک معجزہ ہوتی ہے, لیکن ان کے ہاتھ سے بھی معجزات نمودار ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزات نمودار ہوتے تھے, ایک نہیں کئی معجزات ہوئے. معجزات سے زندگی بھری ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی, اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے بھی معجزات نمودار ہوئے. ان کی تو پیدائش معجزہ تھی. انہوں نے عین بچپن میں جب وہ بالکل گود میں تھے, انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ و انی رسول اللہ. انہوں نے تو اس وقت لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا تھا, اور سب لوگوں نے معجزہ دیکھا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو ایک نہیں کئی معجزات تھے. معجزے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو اس لیے بھی دکھاتا ہے کہ خود ان کا دل مطمئن ہو جائے، ان کے دل کے اطمینان کے لیے بھی معجزات دکھاتا ہے کہ وہ اور زیادہ یکسو ہو جائے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان تو ضرور ہے، لیکن دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا۔ اور پھر ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پرندے لے لے، اور پھر انہیں مانوس کر لے، اور پھر انہیں ذبح کر دے، اور پھر ان کا گوشت پہاڑ کے مختلف جگہوں پر رکھ دے، اور پھر ان کو پکار، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اللہ کے لیے تو زندہ کرنا کوئی بات نہیں ہے۔ تو انبیاء کو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی امت میں شامل کرے، ہم دعا کرتے ہیں۔ لیکن امتی ہونے کے واسطے سے آج یہ بات تو آپ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا، کسی اعتبار سے بھی کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ ایک تو یہ قرآن بھی ان کا معجزہ ہے، کسی کو ایسی کتاب نہیں ملی۔ ان کی سیرت کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے، اس طرح کا معجزہ کسی کو نہیں ملا۔ 23 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا کے اندر، پورے عرب کے اندر، اور پھر صحابہ کرام نے پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو عملاً غالب کر دیا، یہ بھی ایک معجزہ ہے، یہ کسی دوسرے نبی کو نہیں ملا۔ لیکن معجزات کی وہ قسم کہ جن سے لوگ حیران ہوتے ہیں، اس قسم سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ ملا کہ پوری انبیاء کی تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس دنیا سے ایک نبی کو اٹھایا گیا اور اسے عرش تک لے جایا گیا، اور اس کے لیے جنت اور جہنم کو سجایا گیا اور اسے دکھایا گیا۔ اس طرح کا کوئی واقعہ انبیاء کی تاریخ میں نہیں، کوئی واقعہ تاریخ میں۔ جنوں نے قرآن کو سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر پہنچے، اور چاند ہی دن گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہوش و حواس، بالکل جس طرح انسان اس دنیا میں رہتا ہے، یہ کوئی خواب نہیں تھی، یہ کوئی خیال نہیں تھا۔ بڑے جاہل ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج تو ایک خیال تھا اور ایک خواب تھا۔ ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، ان کا اللہ کی قدرت پر ایمان ہی نہیں ہے، جو اس سائنس اور اس فلسفے سے معراج کے سفر کو تولتے رہتے ہیں۔ اسی لیے تو ابوبکر صدیق کے پاس جب لوگ گئے تھے تو ابوبکر نے تو کہا تھا کہ میں تو تصدیق کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے، اس لیے کہ میں تو اللہ پر ایمان لایا ہوں، اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جس کی روزانہ میں یہ قدرت دیکھتا ہوں کہ جبریل آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، انہیں قرآن دیتے ہیں، پھر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر روزانہ فرشتہ آسمانوں سے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک نہیں لے جا سکتا؟ اللہ پر ایمان کے بعد معراج کے انکار کا چیمانی دارت۔ ہم سب بھی ایمان رکھتے ہیں، اور دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح معراج کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے اور حدیث میں آتا ہے، معراج اسی طرح ہے۔ ہمیں ایک ذرا بھر بھی اس کے اندر شک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایمان لانے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں شہادت دینے والوں میں لکھ لے کہ ہم شہادت دیتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی معجزہ کسی اور نبی کے ساتھ رونما نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا اور آسمانوں پر لے جایا گیا، اور انہیں سب کچھ دکھایا گیا، انہیں کہا گیا کہ یہاں تو میرے پاس تو بڑی طاقت ہے، مکہ والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے، طائف والے تجھے پتھر مارتے ہیں، اب دیکھ، اب ہم نے تجھے اپنی قدرت سے آسمانوں کی سیر بھی کروا دی ہے، اب ہماری مدد آنے والی ہے، فتح کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور 10 سال کی قلیل مدت میں تو عرب کا بادشاہ ہوگا۔ قدرت ہمارے پاس ہے، طاقت بادشاہی ہمارے پاس ہے، ہم تو لوگوں کو آزمانے کے لیے انہیں آزاد کرتے ہیں۔ تیری شخصیت کو تجھے دکھ اس لیے دیے کہ لوگوں کو آزمایا، تجھے بھی آزمایا، لوگوں کو بھی آزمایا، ورنہ بادشاہی اور حکومت تو ہماری ہے، ہم جو چاہے کرتے ہیں، ان بادشاہوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر نصیب ہوا۔ میرا خیال ہے کہ اس سفر کو ہم کل ہی پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، یہ معاذ اللہ کے دین کو سمجھنے کی مجلس ہے. نمبر ایک اس کا یہ کام ہے. یہ معاذ امت کے اندر یہ احساس بیدار کرنے کے لیے ہے کہ تم ایک امت ہو. ہاں تم مختلف جماعتوں کے اندر رہو, اول تو تمہیں جماعتوں کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے اور ایک ہو جانا چاہیے, لیکن اگر جماعتیں تمہاری ضرورت ہیں تو پھر بھی تم ایک امت ہو. ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیا کرو, ایک دوسرے کو کافر نہ کہا کرو, ایک دوسرے پر فتوی بازی نہ لگایا کرو, ایک دوسرے کو ماس کسی کے دوسری پارٹی میں ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ کیا کرو. تم تو ایک امت ہو, یہ تو تم نے قرآن کو چھوڑا ہے اس لیے تم بکھر گئے ہو. دوسرا اس مجلس کا اور اس کام کا مقصد یہ ہے. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ایمان کا اور دین کی سمجھ کا مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. یہ ما ثواب کی محفل نہیں ہے, اور ثواب عمل کے بغیر ملتا بھی نہیں ہے. یہ لوگوں کو احساس دلانے کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا چاہتے ہیں تو جس جس چیز سے اس نے روکا ہے رک جائیں, اور جس جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس کو اختیار کریں. یہ مجلس اس لیے ہے, اور یہ مجلس اس لیے بھی ہے, میں دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں, سب کے سامنے کہتا ہوں, کسی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہوں, کسی احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہوں. یہ مجلس اس لیے بھی ہے کہ لوگ یہاں پر بیٹھیں, اللہ کے دین کو سمجھیں, اس امت کے ایک ہونے کا تصور بیدار کریں, اللہ نے جس سے روکا ہے اسے رک جائیں, اور اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کریں. لیکن ساتھ ہی یہ مجلس اس لیے بھی ہے کہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں, معاشرے میں مجاہد بن کر زندہ رہیں, مجاہد بن کر زندہ رہیں, معاشرے کی برائیوں کو ختم کریں اور معاشرے کے اندر اچھائیوں کا چلن آپ کریں. یہ نبی کی زندگی پڑھنے کے بعد یہ سمجھنا کہ مسلمان ہو جانے کے بعد میں نے گھر بیٹھ جانا ہے, یہ سیرت آپ پڑھ رہے ہیں, یہ سیرت آپ کو کیا دعوت دیتی ہے؟ یہ سیرت آپ کو یہ دعوت دیتی ہے کہ آپ کی زندگی ایمان لانے کے بعد جہاد کی زندگی ہونی چاہیے. اور جہاد یہ ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف پایا جاتا ہے, ہاں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے, اس کو مٹا دینے کی کوشش کریں اور اس کی جگہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے, یہ دینی بات ہے, یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے, یہ یکسر دینی بات ہے. ہم تو تمہیں کہتے ہیں, آپ سے کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو, اور یہ بھی جہاد ہے کہ آپ یہاں آتے ہیں, یہ بھی جہاد ہے, یہ جہاد ہے کہ لوگوں کو بھی یہاں لائیں, اور یہ بھی جہاد ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے. اس ملک کے اندر بھی جہاد کرنا ہے اور اس دنیا کے اندر بھی جہاد کرنا ہے. اللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.